بسم الله الرحمن الرحيم باب رفع العلم وظهور الجهل یہ باب علم کے اٹھ جانے کے بیان میں اور جہالت کا ظاہر ہو جانا یا جہالت کا غالب آ جانا اس کے بیان میں جہالت ظاہر ہو جائے یا جہالت کا غلبہ ہو جائے اور علم اٹھا لیا جائے اس کے بیان میں یہ باب ہے. اب اس باب کا مقصد کیا ہے؟ نمبر ایک، شرعی علوم، دینی علوم پڑھنے کے بعد پڑھاؤ ورنہ دنیا کے اندر جہالت عام ہو جائے گی. نمبر دو، تعلیم اور تعلم کا اہتمام کرو. نمبر تین، قیامت جب قریب ہوگی تو جہالت کی وجہ سے نافرمانی بڑھ جائے گی. نافرمانیاں جو دنیا میں عام ہوگی اس کی وجہ ہوگی جہالت. لہذا شرعی علم جو انسان کو اللہ تک پہنچاتا ہو اس کو عام کرو تاکہ دنیا کے اندر جہالت نہ پھیلے. اس لیے کہ جہالت پھیلے گی تو نافرمانی عام ہوگی. لہذا اگر شرعی علوم پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ باقی ہوگا تو دنیا میں علم باقی رہے گا، جہالت دور ہوگی. اور اگر شرعی علوم پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ روک دیا جائے گا تو جہالت کا غلبہ ہو جائے گا اور علم صحیح اٹھ جائے گا، دنیا سے ختم ہو جائے گا. جی ربیعہ ابن ابو عبد الرحمن، ربیعہ ابن ابی عبد الرحمن، ان کو ربیعہ الرائی بھی کہتے ہیں. یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں. ان کا ایک قول امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل فرما رہے ہیں کہ ربیعۃ الرائی فرماتے ہیں کہ جس کے پاس ذرا سا بھی علم ہو، شیئ من العلم، جس کے پاس ذرا سا بھی علم ہو، کچھ بھی علم ہو، تو اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات کو ضائع کرے. جس کے پاس ذرا سا بھی علم ہو تو اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات کو ضائع کرے. کیا مطلب اپنی ذات کو ضائع نہ کریں؟ کہ جس کے پاس ذرا سا بھی علم ہو وہ اپنی ذات کو ضائع نہ کرے. پہلا مطلب اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ نہ پہنچانا, یہ اپنے آپ کو ضائع کر دینا ہے. نمبر دو, دوسروں کو تعلیم نہ دینا, یہ اپنے آپ کو ضائع کر دینا ہے. نمبر تین, علم پر عمل نہ کرنا, یہ اپنے آپ کو ضائع کر دینا ہے. نمبر چار, نااہل لوگوں کو علم پہنچانا, اپنے آپ کو ضائع کر دینا ہے. جو اہل لوگ ہوتے ہیں انہی کو علم پہنچاؤ, نااہل کو علم پہنچانا یہ خود کو ضائع کر دینا ہے. نمبر پانچ, استعداد اور صلاحیت سے کام لینا چاہیے. کوئی آدمی اللہ کی دی ہوئی استعداد اور صلاحیت سے کام نہیں لے گا تو وہ اپنے آپ کو ضائع کرے گا. نمبر چھ, علماء اگر اپنا تعارف نہ ہو تو لوگوں میں تعارف کرائے تاکہ لوگ ان سے علمی استفادہ کر سکے. بہت سے لوگ ذی علم ہوتے ہیں لیکن لوگوں میں تعارف نہیں ہوتا ہے, اس لیے لوگ ان سے استفادہ نہیں کرتے ہیں تو ان کا علم ضائع ہو جاتا ہے. اسی لیے عالم کو چاہیے کہ لوگوں میں اپنا تعارف کرائے تاکہ لوگ ان کو پہچانے اور ان سے استفادہ کر سکیں. نمبر سات, انسان خود کے علم کی توقیر اور تعظیم کرے. دنیا کے خاطر چاپلوسی نہ کرے, اپنے علم کی توقیر کرو, تعظیم کرو. دنیا کی دولت یا دنیا کے عہدے کے خاطر چاپلوسی مت کرو. یہ سب مقاصد ہے اس ترجمۃ الباب کے. جی, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة أن ينفع العلم وتنجاه بشرى القبر ويظهر السلام. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت کی علامتوں میں سے ہیں کہ علم اٹھا لیا جائے گا. قیامت کی علامتوں میں سے ہیں کہ علم اٹھا لیا جائے گا. کیا مطلب علم اٹھا لیا جائے گا؟ نمبر ایک, علماء کی موت ہو جائے گی, یہ ہے علم کا اٹھا لیا جانا. یعنی صحیح علم سے جن کے قلوب منور ہیں ایسے علماء کی موت, علم صحیح سے جن کے قلوب منور ہیں ایسے علماء کرام کی موت, یہ ہے علم کا اٹھا لیا جا رہا ہے. نمبر دو, قرآن دل سے اٹھا لیا جائے گا, جن کے سینوں میں, ذہنوں میں, دل دماغ میں قرآن اٹھا لیا جائے گا اور وہ قرآن کو بھول جائیں گے, فراموش کر جائیں گے. قرآن سینوں سے اٹھا لیا جائے گا. نمبر تین, علم کی طرف بے رغبتی عام ہو جائے گی. علم کی طرف بے رغبتی عام ہو جائے گی, یہ ہے علم کا اٹھا لیا جانا. وَيَسْبُتَ الْجَهَلُ, اور جہالت ثابت ہو جائے گی, جہالت جم جائے گی, جہالت پختہ اور مضبوط ہو جائے گی, جہالت جم جائے گی, پختہ اور مضبوط ہو جائے گی, ثابت ہو جائے گی جہالت. اب یہ جو لفظ ہیں اَن یُرْفَعَ الْعِلْمُ, علم اٹھا لیا جائے گا, بعض روایت میں یکسر العلم کا لفظ آیا ہے کہ علم کی کثرت ہو جائے گی, بعض روایت میں یکشر العلم کا لفظ آیا ہے کہ علم خوب پھیل جائے گا. تین طرح کے الفاظ ہو گئے. پہلا لفظ کیا ہو گیا, یرفع العلم, علم اٹھا لیا جائے گا. دوسرا لفظ ہو گیا یکسر العلم, علم زیادہ ہو جائے گا. تیسرا لفظ ہو گیا یبشل علم, علم پھیل جائے گا. یہ تین الگ تلگ کی روایتیں ہیں. تینوں روایت میں تطبیق کس طرح دیں گے؟ ذرائع علم زیادہ ہو جائیں گے. تو جن روایتوں میں علم زیادہ ہونے کا تذکرہ ہے وہاں مراد لینے کا علم کے ذرائع, کہ علم کے ذرائع زیادہ ہو جائیں گے, یعنی کتابیں اور کتب خانے زیادہ ہو جائیں گے. کتابیں زیادہ, کتب خانے زیادہ, یہ زمانہ ایسا ہے دیکھو, عجیب عجیب کتابیں چھپ چھپ کے آ رہی ہیں, جن کتابوں کا نام کتابوں میں پڑھنے کو ملتا تھا ایسی کتابیں چھپ چھپ کر آ رہی منظر عام پر. تو ذرائع علم, کتابیں بہت بڑھ جائے گی, کتب خانے بہت بڑھ جائیں گے, لیکن علم کی حقیقت ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی؟ علم کی جو حقیقت ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی؟ اور بعض روایت میں یقل العلم بھی ہے, جیسے آگے لفظ آ رہا ہے دوسری روایت میں یقل العلم, علم کم ہو جائے گا. مطلب کیا ہوگا؟ پہلے علم میں کمی آئے گی, پھر بالکلیہ علم اٹھا لیا جائے گا. پہلے علم میں کمی آئے گی, پھر بالکلیہ علم اٹھا لیا جائے گا. تو آگے والی روایت کے ساتھ تطبیق اس طرح ہوگی کہ آگے والی روایت میں یقل العلم ہے اور یہاں پر ہیں یرفع العلم, تو تطبیق کیا ہوگی کہ پہلے دھیمے دھیمے علم کم ہوگا, پھر بالکل علم ختم اٹھا لیا جائے گا. ویسبت الجہل, جہالت جم جائے گی, یعنی جہالت کا دور دورہ ہوگا, غلبہ ہوگا, عموم ہوگا, جہالت کا غلبہ ہوگا, دور دورہ ہوگا, عموم ہوگا جہالت کا. وَتُشْرَبُ الْخَمْرُ اور شراب پی جائے گی. دیکھو شراب تو ہر زمانے میں پی جاتی ہے, لیکن جو قیامت کی نشانی ہے وہ ہے شراب کا کثرت سے پیا جانا, بکثرت شراب کا پیا جانا, یعنی شراب کی کثرت ہو جائے گی, بڑی مقدار میں شراب پی جائے گی, اور جہاں دیکھو وہاں لوگ شراب پئیں گے. اب آج کا زمانہ ایسا ہی شراب کی کثرت, جہاں دیکھو وہاں شراب, جہاں دیکھو وہاں شراب. تو شراب کی شہرت بھی مراد ہے, کہ شراب کی شہرت بہت بڑھ جائے گی اور شراب کی کثرت بہت بڑھ جائے گی. ویظہر الزنا اور زنا عام ہو جائے گا, اور زنا عام ہو جائے گا. تو زنا ہر زمانے میں ہے, لیکن قیامت سے پہلے پہلے زنا کا عموم ہو جائے گا, عام ہو جائے گا. جی یہ روایت بھی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہیں, فرماتے ہیں اے بصرہ والو, میں تم کو ایک حدیث سنا رہا ہوں جو میرے بعد تم کو کوئی نہیں سنائے گا. میں تم کو ایک ایسی حدیث سنا رہا ہوں جو میرے بعد تم کو کوئی نہیں سنائے گا. یہ جملہ کیوں فرمایا حضرت انس نے؟ نمبر ایک, بصرہ میں یہ آخری صحابی ہے, بصرہ میں ان کے بعد کوئی صحابی نہیں, آخری صحابی بصرہ میں حضرت انس. اسی لیے فرما رہے ہیں کہ اب میں اللہ کے نبی کا آخری صحابی ہوں, میرے بعد تم کو کوئی سنانے والا ہے نہیں, اسی لیے مجھے ہی سے سن لو, اب کوئی تم کو آ کے یہ حدیث نہیں سنائے گا. آخری صحابی بصرہ میں حضرت انس, نمبر دو. دوسرا مطلب سمجھو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو فرمایا ہوگا, یعنی احتمال ہے کہ حضور نے حضرت انس کو یوں فرمایا ہوگا کہ تمہارے بعد یہ حدیث کوئی نہیں سنائے گا, اس لیے کہ ظلم کا دور ہوگا اور لوگ امیروں سے ڈرتے ہوں گے, بادشاہوں سے ڈرتے ہوں گے. اب جب لوگ بادشاہ اور امیروں سے ڈرتے ہو جائیں گے تو اس طرح کی مضمون کی کوئی حدیث نہیں سنائے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنائی ہوگی کہ انس, سب سے آخر میں تم ہی یہ حدیث سناؤ گے, تمہارے بعد کوئی یہ حدیث سنائے گا نہیں, اس لیے کہ اس کے بعد ظلم کا دور آئے گا اور ظالم امیروں کو, بادشاہوں کو کوئی حدیث سنانے کی ہمت نہیں کرے گا. بس تم ہو کہ صحابی رسول ہونے کی وجہ سے ہمت اور جرات سے حدیث سناؤ گے, اس کے علاوہ کوئی نہیں سنا سکے گا. اسی لیے انہوں نے فرمایا میں تم کو ایک حدیث سناتا ہوں جو میرے بعد کوئی نہیں سنائے گا. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا, قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہیں اَنْ يَقِلَّ الْعِلْمُ علم میں کمی آ جائے گی. یعنی پہلے علم کم ہوگا, آہستہ آہستہ علم بالکل ختم ہو جائے گا. علم کی کمی شروع ہو گئی بھائی, شروع ہو گئی علم کی کمی, اسی لیے ختم ہو جائے اس سے پہلے پہلے اپنے کو پڑھ لینے کا ہے. ایک دور آئے گا کہ یرفع العلم ہو جائے گا, اس سے پہلے پہلے اپنے کو پڑھنے کا ہے. ویظہر الجہل جہالت کا غلبہ ہوگا, دنیا میں جہالت کا دور دوراں ہوگا, جہالت کا عموم ہوگا, جہالت کا غلبہ ہوگا. ویظہر الزنا زنا عام ہو جائے گا, وتکثر النساء عورتیں زیادہ ہو جائے گی, ویقل الرجال اور مرد کم ہو جائیں گے. عورتوں کی تعداد زیادہ, مردوں کی تعداد کم, کیوں ایسا ہوگا؟ پیدائش ہی عورتوں کی بڑھ جائے گی, عورتوں کی پیدائش بڑھ جائے گی, یعنی لوگوں کے یہاں جو بچے ہوں گے تو بچوں میں مرد بچے کم پیدا ہوں گے اور مونس بچیاں زیادہ پیدا ہوگی. اور دجالی فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ ان کی سازش کوشش ہے کہ لڑکیاں زیادہ پیدا ہوں, لڑکے کم پیدا ہوں, لڑکیاں زیادہ پیدا ہوں, لڑکے کم پیدا ہوں. ایسا ہوگا. نمبر دو, فتنوں میں جنگ میں مرد زیادہ قتل ہوں گے تو پھر عورتیں زیادہ باقی رہ جائے گی. فتنوں میں جنگوں میں مرد قتل ہو جائیں گے, اب دنیا کے اندر زیادہ عورتیں باقی رہ جائے گی. کتنا اوسط ہوگا, یعنی مرد کی زیادتی عورتوں کی کمی, عورتوں کی زیادتی مردوں کی کمی کتنی ہوگی؟ حتی یکون لی خمسین امرأۃ القیم الواحد, پچاس عورتوں کو نگرانی کرنے والا ایک مرد ہوگا. پچاس عورتوں کی نگرانی کرنے والا ایک مرد ہوگا. بعض شرائع حدیث نے اس کو حقیقت پر معمول کیا ہے کہ پچاس عورتیں نگران ایک مرد, اور بعض کہتے ہیں کہ پچاس کا عدد مراد نہیں ہے, کثرت مراد ہے, کثرت کہ کثیر مقدار عورتوں پر نگرانی کرنے کے لیے ایک مرد ہوگا. دونوں مطلب ہیں. اب نگران کا مطلب کیا؟ خبر گیری کرنے والا, جو کسی کی دیکھ بھال کرے, خبر گیری کرے. اب اس میں سب آ گیا کہ بھائی ایک مرد ہے لیکن اس کی بہنیں ہیں, بیویاں ہیں, بیٹیاں ہیں, ماں ہے, خالائیں ہیں, دادیاں نانیاں ہیں, پھوپھیاں ہیں, سب ملا کے پچاس عورتیں ہوتی ہیں اور یہ اکیلا ان کا دیکھ بھال کرنے والا ہے. یوں تو متعدد نوع کی عورتیں ہیں اور ان کی نگرانی اور دیکھ بھال کرنے والا یہی ایک مرد. اس قدر تناسب عورتوں کا بڑھ جائے گا اور مردوں کا تناسب دنیا میں کم ہو جائے گا, ڈاؤن ہو جائے گا. بس حدیث میں دونوں باب میں یہی آیا, یقل العلم ویظہر الجہل یرفع العلم ویثبت الجہل, کہ علم کم ہوتے ہوتے ختم ہو جائے, جہالت کا غلبہ ہو جائے, بس اس سے پہلے پہلے علم حاصل کر لو. वरना ऐसा दौर आएगा आप तुमको कोई इल्म बताने वाला नहीं मिलेगा। चलो बाबू फजलिल इल्मी। बाज़ लोग कहते हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने तर्जमतुल बाब में तकरार कर दी, तकरार कि शुरू किताबुल इल्म में भी ऐसा बाब आया और यहाँ भी लाए फजलिल इल्मी। जवाब नंबर एक, बाज नुस्खों के अंदर अबवाब की तकरार नज़र आती है, तमाम नुस्खों में अबवाब की तकरार नहीं है। एक जवाब ये है। नंबर दो, दूसरा जवाब, पहले जो बाब गुजरा उसमें उलमा की फजीलत है और यहाँ नफ्से इल्म की फजीलत है। पहले जो बाब गुजरा वहाँ उलमा की फजीलत। दलील क्या? वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात, की आयत वहाँ तर्जमतुल बाब में आई है। يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، یہ دلیل ہے کہ وہاں اہل علم کی فضیلت مراد ہے اور یہاں نفس علم کی فضیلت مراد ہے، اس لیے تکرار کا شائبہ نہیں رہے گا۔ نمبر تین، فضل سے مراد لے لو زائد چیز، فضل سے مراد فضیلت مت لو، فضل سے مراد لو زائد چیز، بچی ہوئی چیز۔ اب بابو فضل العلم کا مطلب کیا نکلے گا؟ جو زائد علم ہو، بچا ہوا زائد علم ہو، اس کو کیا کرنا؟ تو کہ آدمی کے پاس کھانا بچ جاوے تو دوسرے کو دے دے وے، علم زیادہ ہوئے تو دوسرے کو دے دے وے، سیدھا جواب ہوگا۔ تو فضل بمانا زائد، اپنی ضرورت سے زیادہ۔ اب ترجمۃ الباب کا مطلب کیا ہوگا؟ کسی کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ علم ہو تو کیا کرے؟ دوسروں کو دے دو۔ اب اس ترجمۃ الباب کا مقصد کیا ہے؟ نمبر ایک، اس قدر علم حاصل کرو جو تمہاری اپنی ضروریات کی مقدار پر بھی مشتمل ہو اور اس کے بعد کچھ زائد بھی ہو۔ جتنی خود کو ضرورت ہے بس اتنا علم حاصل مت کرو، اپنی ضرورت سے بھی زیادہ علم حاصل کرو۔ یہ ترجمۃ الباب کے ذریعے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتلانا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرورت کے مطابق علم تھا، لیکن پھر بھی دعا کیا بتلائی؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، ویا ضرورت سے زیادہ علم مطلوب۔ تو آدمی اپنی ضرورت کو مد نظر رکھ کر علم حاصل نہ کرے، اپنی ضرورت تو ہے ہی مد نظر، اپنی ضرورت سے بھی زیادہ علم حاصل کرو۔ تو وہ زیادہ علم کا کیا کریں گے؟ دوسرے کو دے دیں گے۔ اب زائد علم کس کو کہتے ہیں؟ فضل العلم ظاہر علم کس کو کہیں گے؟ نمبر ایک اپنی ضرورت سے زیادہ کتابیں، علمی کتابیں اپنی ضرورت سے زیادہ، بہت سی کتابیں اپنے پاس ایسی ہوتی ہے جو اپنی ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے، کیا کرنے کا؟ دوسرے ضرورت مندوں کو بانٹ دینے کا، کہ یہ کتاب لے جا میری ضرورت سے زیادہ ہے، لے جا بانٹ دو. نمبر دو کسی استاد سے استفادہ کر لیا تو اب تم ہٹ جاؤ اور دوسروں کو استفادے کا موقع دو. ایک استاد کی مجلس میں بیٹھے سوال پوچھ رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، آپ کے سوالات پورے، آپ نے علم حاصل کر لیا تو وہاں چپک کے بیٹھے میں کرو، اٹھ کے جاؤ دوسروں کو موقع دو، ہماری ضرورت پوری ہو گئی، جاؤ دوسروں کو موقع دو. اسی لیے یہ ترتیب روزانہ اور سالانہ اختیار کی جاتی ہے کہ روزانہ آپ کے لیے ایک مقدار ہے، آپ کی سیرا بھی ہو گئی، اب جاؤ اب دوسروں کو موقع دو، یہ سال پورا ہو جائے گا اب جاؤ دوسروں کو موقع دو آنے کا، یہ ہے مطلب اس کا. نمبر تین علم کے بہت سارے ابواب وہ ہیں جس کے اوپر عمل آپ خود کے لیے ضروری نہیں ہے لیکن دوسروں کو بتلانے کی نیت سے حاصل کرو. بہت سارے علوم ہیں آپ کو کوئی ضرورت نہیں لیکن دوسرے کو بتلاؤ، اس لیے سیکھو. اور آپ کو کوئی پوچھے کہ بھائی آپ مرغی کے احکام سیکھ رہے ہیں بیٹھ کر، آپ تو مولانا ہو اور آئندہ بھی پڑھا ہو تو مرغی کے مسائل کیوں آپ سیکھ رہے ہو؟ کہ میرے شہر میں سب مرغی والوں کو سکھانا ہے مجھے زیادہ، تو مرغی کے یہ مسائل ہیں، یہ چیز حلال ہے یہ چیز حرام ہے، اس طرح بیچنا جائز ہے اس طرح بیچنا ناجائز ہے، اسی لیے میں مرغی کے مسائل سیکھ رہا ہوں. کیونکہ آپ کمپنی کے شہروں کے مسائل سیکھ رہے ہیں، آپ تو مولانا، آپ کو کیا شہر کی ضرورت؟ جو پیسے آئے مہینہ پورا ہو گئے ختم، تمہیں کائی کی ضرورت شہر کی مسائل؟ تو ہمارے شہر میں بہت سے مالدار لوگ رہتے ہیں، وہ سب شہروں میں مزاربت کرتے ہیں، تو ان کو مجھے مسائل بتانا ہے اس لیے میں شہروں کے مسائل سیکھ رہا ہوں. تو جس پر عمل کرنے کی خود کو ضرورت نہیں ہے وہ مسائل بھی سیکھو تاکہ جن کو ضرورت ہے ان کو آپ رہبری کرو. یہ ہے ضرورت سے زائد علم. تو باب فضل العلم، یہ باب علم کی فضیلت یا زائد علم کے بیان میں کہ زائد علم کا کیا کرنے کا؟ دوسروں کو پہنچانے کا. اور زائد علم حاصل کرو تاکہ ضرورت مندوں کو رہبری کر سکو، ضرورت مندوں کی رہبری کی جا سکے. جی یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہوتے ہیں. کون؟ حمزہ. حمزہ ہے نا، وہ حضرت عمر کے پوتے ہوتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے صاحبزادے. وہ کہتے ہیں کہ میرے والد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ایک مرتبہ میں سویا ہوا تھا, حضور سوئے ہوئے خواب دیکھا, خواب اوتی تو بھی قدح لبنین, میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا خواب میں, فشریب تو میں نے دودھ پیا, حتی انی لأر ریا یہاں تک کہ میں نے دیکھا تازگی کو, ریا تازگی دودھ کی, تازگی دودھ کی, تراوٹ دودھ کی, شہرابی, یخرجو فی اظفاری دودھ کی تراوٹ تازگی دودھ میرے ناخنوں میں نکل رہا ہے, یخرجو اس کا تعلق تازگی سے ہے یا اس کا تعلق دودھ سے ہے کہ دودھ کی تازگی یا دودھ نکل رہا ہے میرے ناخنوں میں, کیا مطلب, میرے بدن کا رواں رواں سیراب ہو گیا, میرے بدن کا رواں رواں ذرہ ذرہ سیراب ہو گیا. بعض مرتبہ کوئی آپ کو پوچھتا ہے نا کہ آج تو فالودہ تھا, افطار میں تم نے کتنے گلاس پیے, کا زیادہ نہیں 12-15 لگائے ہوں گے, کیا کیفیت رہی, تو بال بال فالودے کی ٹھنڈک سے تر بتر ہو گیا, بدن کا بال بال فالودے کی ٹھنڈک کی وجہ سے تر بتر ہو گیا. بس اس طرح کی یہ تعبیر ہے حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ کے کٹورے میں سے پیا, اس قدر پیا کہ ناخن تک سیراب ہو گئے, یا سیرابی ناخن تک ظاہر ہوئی دودھ کی تازگی. ثم آتیت فضلی, پھر میں نے میرا بچا ہوا دودھ عمر ابن خطاب کو دے دیا, پیالے میں بچ گیا اور میں نے حضرت عمر کو دے دیا. قالوا فما اولته یا رسول اللہ, صحابہ نے پوچھا حضور آپ نے اس خواب کی تعبیر کیا نکالی, قال العلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم میں نے تعبیر نکالی ہے, کیا علم, کہ اللہ نے مجھے علوم عطا فرمائے, پھر وہ علوم منتقل ہوئے حضرت عمر کو, علوم مجھے خدا کی طرف سے ملے اور وہ بعد میں منتقل ہو گئے حضرت عمر کو, یہ تعبیر اس کی. اب یہاں چند باتیں سمجھیں. پہلی بات, دودھ کی تعبیر علم سے کیسے, دودھ کی تعبیر علم سے کیسے, نمبر ایک, دونوں کا کثیر النفع ہونا, دودھ بھی کثیر النفع ہے اور علم بھی کثیر النفع ہے, علم کا فائدہ بہت, دودھ کا فائدہ بھی بہت. نمبر دو, دودھ صلاحیت بدن کا ذریعہ ہے اور علم صلاح امم کا ذریعہ ہے, دودھ سے بدن میں تندرستی آتی ہے, ہیلتھی دودھ پیو, ہیلتھی بنو, اچھا دودھ پیو, تندرست بنو, علم سے امتوں کی صلاح ہے, صلاح الامم, دودھ سے صلاح البدن اور علم سے صلاح الامم. نمبر تین, دودھ انسان کی جسمانی بدنی دنیاوی غذا ہے, دودھ انسان کی دنیاوی جسمانی بدنی غذا ہے. تو علم دنیا اور آخرت میں روح کی غذا ہے. روح دنیا اور آخرت میں, ارے علم, علم دنیا اور آخرت میں روح کی غذا ہے. دودھ جسمانی غذا, بدنی غذا ہے, اور علم دنیا اور آخرت میں روح کی غذا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ علم اور دودھ میں بڑی مناسبت ہے. معراج میں بھی ہے کہ دودھ کا کٹورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا, یعنی شراب, پانی, دودھ, شہد سب پیش کیا گیا تھا, لیکن حضور نے دودھ کا پیالہ اختیار فرمایا. لہذا دودھ اور علم میں بڑی مناسبت ہے, لہذا دودھ پیا کرو. طلبہ کو حصول علم کے زمانے میں کثرت سے دودھ استعمال کرنا چاہیے, اس کی علم کے ساتھ بڑی گہری مناسبت ہے. اسی لیے ادھر ادھر کا تم کھاؤ, چائنیز نے فائنیز کے مقابلے میں دودھ پینے کا, روٹی اور دودھ کھا لینے کا ملا کر کے, روٹی اور کارنفلیکس کھا لینے کا, روٹی اور سیریلس سب ملتے ہیں ایک سے ایک سیریلس, وہ کھا لینا دودھ اور سیریلس, دودھ اور کارنفلیکس, یا دودھ میں سے گھی بنا کے کھانے کا, روٹی پہ لگا کے کھچڑی میں ڈال کے, دودھ میں سے کھیر بنتی ہے وہ کھانے کی, دودھ میں سے مالائی بالائی وہ کھانے کی, دودھ میں سے مکھن بٹر وہ کھانے کا. گویا کہ دودھ اور اس کے جمیع مصنوعات یہ طالب علم کے لیے بہت مفید غذا ہے, اس کا کثرت سے استعمال کریں ادھر ادھر کی چیزیں کھانے کے مقابلے کے اندر. اس کے بعد سمجھو دودھ کی دو شکل ہے, دوسرا موضوع دودھ کی دو شکل ہے. ایک ظاہری شکل ہے دودھ کی, ایک ظاہری شکل ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, پہلے خود دودھ نوش فرمایا, بعد میں حضرت عمر کو دیا. اس سے شعرا نے کیا استدلال کیا کہ معلم متعلم کو کبھی کبھی طعام میں شریک کرے, تاکہ معلم اور متعلم میں نسبت کاملہ کا اضافہ ہوئے. حضور معلم, حضرت عمر متعلم, تو حضور نے حضرت عمر کو دیا نا دودھ, تو معلوم یہ ہوا کہ معلم متعلم کی کبھی کبھی دعوت کرے, دودھ پلاوے, کھانا کھلاوے, تاکہ آپس میں نسبت بڑھے, محبت بڑھے اور علمی فیضان عام ہوئے. آپس میں محبت بڑھے اور علمی فیضان عام ہوئے. نمبر دو, علم کی ایک باطنی شکل ہے, باطنی, ارے دودھ کی باطنی شکل. دودھ کی ایک ظاہری شکل ہو گئے اور دودھ کی ایک باطنی شکل ہے, باطنی, اور دودھ کی باطنی شکل علم ہے. دودھ کی باطنی شکل علم, گویا معلم متعلمین کو دودھ کی باطنی شکل علم سے نوازے, گویا معلم متعلمین کو دودھ کی باطنی شکل یعنی علوم سے نوازے, علم سے بہراور کرے. ایک تیسرا موضوع حدیث شریف کے متعلق سمجھو, اس حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کی طرف اشارہ ہے. حضرت عمر کی فضیلت کی طرف اشارہ کیسے؟ کہ حضور نے حضرت عمر کو بقیہ دودھ دے دیا. دودھ کا بقیہ حصہ کس کو دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا. یہ جزوی فضیلت کہلاتی ہے. اس کو کیا کہیں گے؟ جزوی فضیلت. اور جزوی فضیلت کی وجہ سے حضرت عمر کی کلی فضیلت ثابت نہیں ہوتی. یہ حضرت ابو بکر کے مقابلے میں کلی فضیلت ثابت, یہ جزوی فضیلت ہے. چوتھی ایک بحث سمجھو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ کٹورا دودھ کا عنایت فرما دیا. گویا کہ انبیاء کے علم کی کوئی خاص نوع حضرت عمر کو نصیب ہوئی. انبیاء کے علوم کی کوئی خاص نوع اور قسم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی, اور اسی کی برکت سے ہم نے دیکھا کیا کہ میرے اللہ نے میری رائے میں میری موافقت فرمائی. حضرت عمر فرماتے ہیں میں وافقت ربی فی ثلاث, میرے اللہ میری رائے میں میری موافقت فرماتے ہیں. کیا مطلب؟ حضرت عمر کی جو رائے ہوتی ہے اسی کے مطابق قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے. یہ ہے علوم انبیاء میں سے ایک خاص نوع حضرت عمر کو نصیب ہوئی. یہ تو جب تک وحی اتر رہی تھی وہاں تک, پھر نزول وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا, حضرت عمر کی خلافت کا دور آیا. اب وہ خصوصی علوم کیسے ظاہر ہوئے؟ اولیات عمر کے عنوان سے ظاہر ہوئے. آپ نے تاریخ کی کتاب پڑھی ہے, اس میں ایک عنوان آتا ہے اولیات عمر, یعنی وہ چیزیں جو سب سے پہلے حضرت عمر نے دنیا میں نافذ فرمائی. سب سے پہلے جو چیزیں حضرت عمر نے دنیا کے اندر نافذ فرمائی ان کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ اولیات عمر. اور جتنے بھی اولیات عمر ہے اس قدر دقیق اور باریک ہے, اس قدر دقیق اور باریک کہ کسی کا دھیان اس کی طرف نہیں گیا, حضرت عمر کا گیا. کسی کا دھیان اس کی طرف گیا ہی نہیں, حضرت عمر کا دھیان گیا ہے. اولیات دقیق بات ہے, سب وہ قرآن حدیث میں اس کے اشارے موجود ہیں. جتنی باتیں اولیات عمر کے قبیل سے ہیں ان باتوں کے قرآن اور حدیث میں اشارے موجود ہیں, لیکن اس اتنی دقیق اشارے ہیں کہ اس کی طرف دھیان حضرت عمر ہی کا گیا ہے. یہ وہ اس کی برکت, وہ دودھ کے پیالے کی برکت. یہ ہے اولیات عمر, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولیات کہلاتے ہیں. ایک پانچویں بات معلوم ہوئی کہ انسان کو سیرابی یا تو علم سے ہوتی ہے یا دودھ سے ہوتی ہے. سیرابی علم سے ہوتی ہے یا دودھ سے ہوا کرتی ہے. جی کھڑکی نہیں, شرکی لوگ. آپ کو سنائی تو دے رہا ہے باب الفتیا وهو واقف على ظاهر الدابة او غيرها. اب اس ترجمۃ الباب کا مقصد کیا ہے؟ فتیا اور فتویٰ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. ہم کبھی بولتے ہیں فتویٰ, کبھی بولتے ہیں فتیا, دونوں ایک چیز ہیں. لیکن تا کے ساتھ پڑھنے کا فتیا, فتیا نہیں پڑھنے کا, ورنہ وہ جو عام قبل از وقت گر جاتے ہیں, پھٹ جاتے ہیں, اس کو ہمارے یہاں کہتے فتیا, وہ مراد نہیں ہے. تا کے ساتھ ہے, تا کے ساتھ نہیں ہے فتیا. اگر کوئی آدمی جانور کی پیٹھ پر بیٹھا ہو یا کسی بھی سواری پر بیٹھا ہو تو سواری پر سوار ہونے کی حالت میں اس کو مسائل پوچھنا جائز ہے. سواری پر سوار ہو اس حال میں ان کو مسائل پوچھنا جائز ہے. ایک مولانا صاحب ہونڈا پر بیٹھ کے جا رہے ہیں. مولانا مسئلہ بتا دو, بریک ماری, مسئلہ بتایا نہیں مولانا, چلے جائز ہے سکال. تو جانور پر کوئی آدمی سوار ہو یا جانور کے علاوہ کسی اور چیز پر سوار ہو, اس پر بیٹھے بیٹھے مسائل سکھا سکتا ہے, جائز ہے مسائل سکھانا. دوسرا مقصد ترجمۃ الباب کا, یہ تو پہلا مقصد ہو گیا. دوسرا مقصد جانور کی پیٹھ کو منبر بنانا پسند نہیں کیا گیا. جانور کی پیٹھ کو منبر بنانا پسند نہیں کیا گیا. یا ابو داؤد شریف میں روایت ہے کہ یا قوم ان تتخذوا ظهور دوابتكم منابرا, ایاکم بچو ان تتخذوا, یہ کہ تم بناؤ تمہارے جانوروں کی پیٹھوں کو منبر. ایاکم ان تتخذوا ظهور دوابتكم منابرا, تم اپنے جانوروں کی پیٹھوں کو منبر بنانے سے بچو. یہ روایت ابو داؤد شریف میں ہے. اس روایت کا خلاصہ کیا؟ جانور کی پیٹھ کو منبر مت بناؤ. اب منبر پر کیا ہوتا ہے؟ کھڑے ہو کر دینی بات بتائی جاتی ہے. لہذا جانوروں کی پیٹ پر بیٹھ کر کے دینی باتیں بیان نہیں کرنی ہے. یہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس ترجمۃ الباب کو لا کر کے اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ نہیں, ایسا نہیں ہے. جانور کی پیٹ پر بیٹھ کر کے دین اور علم کی بات سکھانا جائز ہے. جانور کی پیٹھ پر بیٹھ کر کے علم اور دین کی باتیں سکھانا جائز ہے. اب یہ جو روایت ابو داؤد شریف کی بتائی گئی اس کو ضعیف بتایا گیا ہے. روایت کیسی ہے؟ ضعیف ہے. جا بعض لوگوں نے اس ابو داؤد شریف کی روایت کا مطلب یہ بتلایا کہ بلا ضرورت کھڑے ہو کر بات کرنا منع ہے، بلا ضرورت جانور پر بیٹھ کر کے باتیں کرنا منع ہے، لیکن مسائل بتانے کی ضرورت ہو، ضروری واعظ اور نصیحت ہو تو پھر جانور پر بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں، بلا ضرورت نہیں کرنے کا، کوئی اہم ضرورت ہو تو جانور کی پیٹھ پر بیٹھ کر کر سکتے ہیں، مسائل بھی بتلا سکتے ہیں، باقی بلا ضرورت جانوروں کی پیٹھ پر بیٹھ کر کے بات بھی نہیں کرنے کی۔ باقی شریعت میں کئی مواقع ایسے ہیں، کئی مواقع کہ جس کے اندر جانور پر بیٹھ کر کام کرنا فرض اور مستحب ہے، جانور پر بیٹھ کر کام کرنا فرض اور مستحب ہے، مثلاً قتال فی سبیل اللہ کے لیے جانور کی پیٹھ پر سوار ہونا فرض اور واجب ہے، قتال فی سبیل اللہ۔ نمبر دو، عرفات میں وقوف عرفات مستحب ہے سواری پر،